الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين وقال عز وجل في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اس مسجد میں آپ حضرات سے پانچ جمعوں کے وقفے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. ماہ نومبر کا آخری جمعہ میرا فیصل آباد میں تھا, اس کے بعد ایک جمعہ کراچی میں آیا, پھر ایک جمعہ میں نے لاس اینجلس مغربی ساحل ہے امریکہ کا وہاں پڑھایا. پھر ایک حیران کن بات ہے آپ حضرات کے لیے جن کو معلوم نہیں ہے کہ ایک جمعہ میری تقویم ہی سے غائب ہو گیا. اس لیے کہ جب سفر کیا جاتا ہے راؤنڈ دی گلوب, کرہ ارضی کے ارد گرد جب سفر کیا جاتا ہے, تو اگر مغرب کی طرف آپ چلتے چلے جائیں تو ایک دن جو ہے کیلنڈر کا وہ آپ کی زندگی میں سے خارج ہو جاتا ہے, وہ آتا ہی نہیں. اس لیے کہ جب میں لاس اینجلس سے چلا ہوں تو جمعہ رات کی وہ دن کے کوئی 11:30 بجے کا وقت تھا. 11 گھنٹے کا سفر کیا ٹوکیو تک کا, لیکن ابھی وہاں شام کے 5 بجے تھے. اس کے بعد 8 گھنٹے کا سفر کیا, کوالالمپور پہنچا, ابھی رات کے 11:30 بجے تھے, لیکن دن غائب ہو چکا تھا, جمعہ کا دن ختم ہو چکا تھا. اس لیے کہ اس کے بعد جو 12 بجے کے بعد دن شروع ہوا وہ ہفتے کا تھا, یعنی جمعہ کا دن جو ہے ایک جمعہ میری زندگی میں آیا ہی. اس کے بعد کا جمعہ جو ہے وہ قرآن اکیڈمی میں, چونکہ ہم نے آپ کے علم میں ہے کہ مہینے کا آخری جمعہ وہاں طے کیا ہوا ہے, تو وہاں میں تھا. اس طرح اس مسجد سے 5 جمعوں کا وقفہ ہو گیا ہے, تقریباً 1.5 ماہ کا یہ وقفہ بن جاتا ہے. پچھلے جمعے میں جو کچھ میں نے وہاں عرض کیا تھا اس کی حیثیت ایک تبصرے کی تھی, اس لیے کہ ویسے تو سفر میں ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ چیزیں نئی انسان کے مشاہدے اور علم میں آتی ہیں, یہ لغت کے اعتبار سے بڑی دلچسپی کا مسئلہ ہے کہ سین فے اور رے، جس کو عربی میں آپ کہیں گے سین فا را، یہ جو روٹ ہے مادہ ہے اس سے جو لفظ بنتے ہیں ان میں سے صفر کہتے ہیں کتاب کو، اس کی جمع بھی اسفار ہے. قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں یہ لفظ آیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، اس گدھے کسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. تو اسفار یہاں پر صفر کی جمع آیا ہے اور صفر کے معنی کتاب. بائبل کی جو کتاب قدیم ہے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، اس کی بھی پہلی پانچ کتابوں کو بک آف جینیسس وغیرہ جو ہے، تو کبھی کتاب پیدائش کہتے ہیں کبھی صفر پیدائش، صفر خروج، صفر گنتی. تو ایک لفظ بنا صفر جس کے معنی کتاب کے. اب کتاب سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، آپ کے علم کے اضافہ ہوتا ہے. اسی سے یہ لفظ سفر ہے جس سے ہم مسافر بنتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس کی جمع جو ہے اسفار ہے. یہ بھی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. چنانچہ قوم سبا نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی تھی، باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں کے مابین طویل فاصلے حائل کر تاکہ کوئی ایڈونچر ہو، کوئی خطرے ہوں. یہ کیا ہے، پوری شاہراہ جو ہے چلی گئی ہے یمن سے فلسطین تک، اور دونوں طرف جو ہے باغات ہیں اور ہر طرح کی چوکیاں جو ہے حفاظت کے لیے، تو اس میں تو لطف نہیں رہا. وہ ڈاکوں کا اندیشہ ہو اور اندیشے ہو، خطرات ہو، تو باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے مابین ذرا فاصلہ کرو. یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. اب سفر سے بھی یہی شے حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو نئے مشاہدات، نئے حالات کا علم اس کو ہوتا ہے. اور اگرچہ انسان نے پڑھ کر یا سن کر کچھ معلومات پہلے حاصل کی ہوں، لیکن یہ کہ ایک بڑا عام محاورہ ہے عربی زبان کا، لیس الخبر کل معائنہ، صرف خبر جو ہوتی ہے، پڑھتے ہیں تو بھی خبر ہے آپ کے لیے، سنتے ہیں تو بھی خبر ہے، اور معائنہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کسی چیز کو. یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. لیس الخبر کل معائنہ، یہ خبر جو ہے معائنے جیسی بات نہیں ہو سکتی. جب آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کو صحیح اندازہ ہوتا. تیسرا لفظ یہی سین فے رے ہے جس سے روشنی بنتا ہے. مسفرتن ضاحکتن مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرتن ضاحکتن مستبشرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن روشن تر و تازہ، دمکتے ہوئے. مسفر اسی کو کہتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں کچھ اختلاف چلتا ہے کہ بعض حضرات کا ذوق یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے غرس میں پڑھی جائے، یعنی ابھی تاریکی ہونی چاہیے. بات کہتے ہیں نا اسفار میں پڑھنی چاہیے جبکہ کچھ نہ کچھ روشنی ہو جائے. ظاہر بات ہے سورج طلوع ہوگا تب تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ذرا کچھ نہ کچھ جو ہے صبح کی روشنی ہونی چاہیے. اب یہ تینوں لفظ جو ہے تینوں میں قدر مشترک ایک ہی، علم کا اضافہ. روشنی بھی ذریعہ بنتی ہے معلومات میں اضافے کا. روشنی ہی کے ذریعے سے آپ کو اشیاء نظر آتی ہیں. روشنی نہ ہو اشیاء اپنی جگہ موجود ہوگی، نظر نہیں آئے گی. سفر سے بھی معلومات کا معائنہ، مشاہدہ، معلومات کا اضافہ ہوتا ہے. نئی معلومات بھی حاصل ہوتی ہے، قدیم معلومات کے اندر معائنے کی جو گہرائی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور صفر کتاب ہے اس سے بھی انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے. تو یہ ذرا دلچسپ لغت کی بحث تھی جو میں نے کر دی ہے، صرف یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ ہر سفر کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں جو نئی علم میں آئی ہوتی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کیا کرتا ہوں. لہذا پچھلے جمعے میں میری گفتگو اسی طرح کچھ متفرق امور پر تھی جن کا تعلق میرے بعض مشاہدات سے تھا، اور یہ مشاہدات اس مرتبہ تھے بھی اس اعتبار سے بہت پھیلے ہوئے، اور ان میں بعض چیزیں بالکل نئی ڈائمنشنز کی حیثیت سے شامل ہوئیں کہ میں نے مشرق کی جانب ابھی تک کوئی سفر نہیں کیا تھا. میرا بس صرف بنگلہ دیش کا، جبکہ ابھی وہ پاکستان، مشرقی پاکستان تھا، ایک سفر ہے، یہ سن 68 کا یا 69 کا ہے. باقی اس سے آگے خواہش بڑی تھی، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ملائیشیا کے بارے میں بڑی اچھی خبریں سننے میں آتی رہی کہ وہاں اسلامی تحریک، اسلامی دعوت جو ہے وہ نشو و نما پا رہی ہے، نوجوانوں میں بڑا جذبہ ہے، تو بڑی خواہش تھی. لیکن یہ کہ اس سے پہلے موقع نہیں ہوا تھا کبھی. اس مرتبہ جب میرے سفر امریکہ کا پروگرام بن رہا تھا تو ہمارے ایک ساتھی ہے تنظیم کے، نعیم غفور شیخ وہ وہاں پر پی آئی اے میں ملازم ہیں، فلائٹ انجینئر ہیں، پی آئی اے سے وہ گئے ہوئے ہیں وہاں ڈیپوٹیشن پر ملیشین ایئر لائنز میں، تقریباً 2 سال انہیں وہاں ہو چکے ہیں. انہوں نے ہمارے کیسٹس وغیرہ جو ہیں کافی وہاں پھیلائے، وہاں پاکستانی بھی ہیں، ہندوستان کے لوگ بھی ہیں، ویسے یہ کہ خود وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی انگریزی کے کچھ کیسٹس انہوں نے ان کو دیے سننے کے لیے، تو دلچسپی پیدا ہو چکی تھی. تو اتفاق سے یہ کہ جب پروگرام بن رہا تھا امریکہ کے سفر کا تو وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی کہا اور مجھے بھی خیال آیا، یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوئی کہ کیوں نہ اس دفعہ میں واپسی ادھر سے کر لوں تاکہ وہاں پہ قیام ہو جائے. تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں خود یہی بات کہنے کے لیے آ رہا تھا آپ کے پاس. بہرحال وہ پروگرام بن گیا. تو وہ چیز ایک نئی ہے کہ جو میرے مشاہدے میں آئی ہے. تو میں نے پچھلے جمعے میں چند باتیں عرض کی تھیں، کچھ امریکہ کے بارے میں بھی، پیرس بھی میں ٹھہرا تھا 3-3.5 دن، پھر امریکہ کا معاملہ رہا، مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک. وہ امریکہ جو ہے وہ تو ایک خود بر اعظم ہے، ملک نہیں ہے، تقریباً 3000 میل کا فصل ہے اور 3 گھنٹے کا وقت کا فرق ہے مشرقی ساحل اور مغربی ساحل کے مابین. بہرحال اس کے بعد یہ کہ بحر الکاہل کو کراس کرتے ہوئے کوالالمپور میں کوئی 3 دن میں نے لگائے، اور کوئی 1.5 دن سنگاپور میں. اس طرح کچھ مشاہدات تھے جو میں نے بیان کیے متفرق، جن کو میں کبھی پہلے کہتا رہا ہوں کہ شذرات کی نوعیت کی میری گفتگو آج ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ان آیات مبارکہ کا جو سورہ روم کی میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، ان کا میں نے تذکرہ کیا تھا اور ان کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں. پھر شام کو، اسی یعنی جمعے ہی کی شام کو، پچھلے جمعے کو ہماری انجمن خدام القرآن کی ایک تقریب تھی، اس میں بھی میں نے پھر ان آیات اور پھر جو میں نے مزید آیات ابھی پڑھی ہیں سورہ حمیم سجدہ کی، سورہ سجدہ کی، میں نے ان کا تقابلی مطالعہ کچھ کیا تھا. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ شذرات کے انداز میں گفتگو شروع کروں جو بین الاقوامی یا ملکی حالات سے متعلق ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں مقامات کا ایک تقابلی مطالعہ جو ہے ہم پہلے کر لیں، ایسا نہ ہو کہ پوری تقریر کرنے کے بعد وقت نہ رہے. تو جو جمعے کا اصل مقصد ہے، تعلیم قرآن اور تذکیر بالقرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ چیز شامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں بھی اور عیدین کی نماز میں بھی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ دونوں میں حکم ہے تذکیر کا. فذکر ان نفعت الذکرٰ، تذکیر کیجیے، یاد دہانی کراتے رہیے اگر وہ یاد دہانی مفید ہو. اور اس کے بعد سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ کا کام ہے یاد دہانی کرانا، آپ مذکر ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کو ہم نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے کہ ان کا رخ جدھر چاہے آپ موڑ دیں. آپ کا کام ہے دعوت، تبلیغ، تذکیر، نصیحت، حق کو واضح کر دینا. تو پھر اس کے بعد اصل فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چونکہ دونوں صورتوں میں ایک مرکزی آیت کی حیثیت سے یہ مضمون آیا ہے، فذکر ان نفعت الذکرٰ سیذکر من یخشى ویتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ. اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر ویعذبہ اللہ العذاب الاکبر. تو ان دونوں صورتوں کی یہی در حقیقت مضمون یہ جو ہے وہ بنیاد ہے اس کی کہ حضور ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے جمعے میں اور عیدین میں، اس لیے کہ ان دونوں نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اور خطبے کا مقصد یہی ہے تذکیر بالقرآن. تو اس کے لیے حضور ان صورتوں کو ان نمازوں میں پڑھتے تھے. یا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے. ہمارے بہت سے اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے احباب اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں. شروع شروع میں اس پہ سوالات بھی میرے پاس کئی مرتبہ آئے، میں نے کچھ انفرادی طور پر ان کے جوابات بھی دیے. آج جب یہ بات آ گئی ہے تو ایک فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعے کی نماز میں یہ سورتیں تلاوت فرماتے تھے تو خود کیوں نہیں کرتے، گویا کہ سنت سے اعراض کر رہے ہو. اس کا سبب کیا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے. ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایک بنیادی فرق ہے. ان کی زبان تھی عربی مادری زبان، خطبہ بھی عربی میں ہوتا تھا، تقریر کوئی علیحدہ تو کسی اور زبان میں نہیں ہوتی تھی. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلی اور دل پہ جا اتری براہ راست، کوئی لینگویج بیریئر نہیں تھا. لہذا آپ جو بھی تقریر کرتے تھے اس کا مفہوم بھی برابر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتا تھا. اور پھر جب آپ جمعے کے اندر یہ سورتیں پڑھتے تھے تو گویا کہ ایک تذکیر ہو جاتی تھی کہ لوگوں ہوش کرو، جو بات کہی گئی ہے خطبے میں وہ تذکیر تھی جس کا قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالی نے جن کا حکم دیا ہے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہیں، لہذا وہ کیفیت تو حاصل نہیں ہو سکتی بالکل ان سورتوں کے پڑھنے سے، سوائے اس کے کہ اس کو ایک رسم بنا لیا جائے کہ چونکہ حضور یہ پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم بھی پڑھ لیں. لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ ان سورتوں کو پڑھتے ہوئے لوگ چونک جائیں کہ یہ تذکیر جو ہمیں کرائی گئی تھی در حقیقت اسی کی توثیق اور اسی کی تائید مزید جو ہے وہ ان سورتوں کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئی. اس کے بجائے جن آیات کا بیان ہم یہاں کرتے ہیں، یہ جو میری گفتگو ہے اس وقت، یہ خطبے کا گویا کہ مقدمہ ہے یا زمیمہ کہہ لیجیے، کہ جو خطبے سے مقصد حاصل ہونا چاہیے تھا اس سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. تو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے اصول کے تحت کہ جو شے بتمام و کمال حاصل نہ کی جا سکے اسے بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، اس کے تحت ان تقریروں کا اضافہ کیا گیا ہے، تاکہ یہ کہ خطبے سے جو مقصد اصل تھا اگر اس اصل خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا تو کسی درجے میں واعظ، نصیحت، تقریر اور اس طرح سے درس کے ذریعے سے اس مقصد کو حاصل کیا جائے. تو جن آیات کا اس میں بیان ہوا ہو اگر وہی نماز میں آپ سنیں گے تو جو اصل مقصد ہے وہ اب حاصل ہوگا کہ اس کی تائید اور توثیق اور ذہن کے اندر وہ مضمون دوبارہ تازہ ہوگا اور قلب پر جیسے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کسی نہ کسی درجے میں وہ مقصد حاصل ہو جائے. یہی حکمت ہے جو ہم نے اپنے دورہ ترجمہ قرآن جو نماز تراویح کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس میں یہی حکمت تو سامنے رکھی ہے کہ پہلے آدھا گھنٹہ، چالیس منٹ، پچاس منٹ کے اندر ان چار رکنوں کا ترجمہ کچھ مفہوم سمجھ لیا، اب کھڑے ہو گئے، اب قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور جو مقتدی ہیں وہ سن رہے ہیں، کسی کے حصے میں 20% تو آ جائے گا، کسی کے 30%، کسی کے 40%، کسی کے 70-80% تک بھی، اور جو لوگ کچھ عربی سے واقف ہیں 100% اس وقت جو ہے ان کے ذہنوں میں وہ سارے مضامین تازہ ہو جائیں گے جو انہوں نے ابھی سنے تھے، اور اس سے جو تراویح کا اصل مقصد تھا تذکیر، یاد دہانی، وہ حاصل ہوگا. اس اعتبار سے بسا اوقات حکمت کے تقاضے کے طور پر ظاہری صورت میں تبدیلی کرنی ہوگی. ہاں اگر واجب ہوتا، حضور نے حکم دیا ہوتا کہ جمعے کی نماز میں لازماً یہی صورتیں پڑھو تو پھر ہماری حکمت کا کوئی دخل نہیں تھا. لیکن اگر ایسا کوئی آپ کا قولی فرمان موجود نہیں، یہ صرف آپ کا ایک بالعموم طریقہ، اسی وجہ سے مسلک حنفی میں یہ کوئی وجوب نہیں ہے ان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پڑھتے تھے تو وہی چیز پڑھی جائے، بلکہ وجوب تو یہی ہے کہ تین آیتوں کے بقدر تلاوت کر لی جائے، وہ تین آیتیں کہیں سے بھی ہوں، وہ جو واجب ہے تلاوت کا مسئلہ قرآت کا نماز کے اندر وہ پورا ہو جائے گا. تو یہ میں نے چاہا کہ یہ نقطہ بھی آج واضح کر دوں کہ اصل میں مقصد کیا ہے، تذکیر، اور تذکیر اس سے حاصل نہیں ہو رہی، وہ صرف ایک رسم کی شکل بن گئی، تو ہم نے یہ شکل اختیار کی ہے. اسی لیے میں عزیزم عاقف سعید کو خاص طور پر، یہ کہ میں حافظ نہیں ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ملکہ دیا ہے، تمام حافظوں کو بھی یہ استعداد حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے دعا کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پہلے نہیں معلوم ہوتا کہ میں کس جگہ سے آج قرآن مجید کی کن آیات کے حوالے سے گفتگو کروں گا، یہی ان کے علم میں آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے کہ یہ وہی آیتیں ہمیں سنا دیتے ہیں، تو مجھے خود بہت حظ حاصل ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا. اب اس تمہید کے بعد آج میں پہلے چاہتا ہوں کہ وہ تذکیر بالقرآن کا حق ادا ہو جائے، پھر کچھ باتیں میں اس سرسری طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ آج میں سوچ رہا تھا اور صبح ایک جگہ ناشتے پہ چند حضرات جمع تھے تو میں نے ایک لطیفہ بیان کیا مولانا مودودی مرحوم کا. ایک مرتبہ ان سے کچھ سوال کیا گیا کہ مولانا یہ ملکی سیاست کا اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا، تو مولانا نے جواب دیا یہ کمبخت اونٹ ہو تو بتاؤں کہ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو اونٹ ہی نہیں ہے. یعنی اونٹ کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، لیکن یہ تو بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی عذر تو ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، معین ہوتا ہے، چاہے کوئی کل سیدھی نہ ہو، لیکن یہ تو اونٹ بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کیا حالات ہیں. بہرحال میں چونکہ کچھ چیزیں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو بھی میرے سامنے آ رہی ہیں اس میں آپ کو بھی شریک کروں تو میں کچھ کہوں گا، لیکن یہ کہ وہ ثانوی درجے میں. یہ جو دو آیات، دو جگہ سے میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں، سورہ سجدہ اور سورہ روم. پہلی بات ان کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں چھ سورتیں ہیں جن کا آغاز الف لام میم کے حروف سے ہوا ہے، حروف مقطعات سے. دو سورتیں تو بہت معروف ہیں، ہر شخص کو معلوم ہے، بالکل شروع میں ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ طویل ترین سورتیں ہیں، اس الف لام میم سیریز کی طویل ترین سورتیں، دونوں مدنی ہیں. چار سورتیں ہیں کہ جو مکی ہیں، ان میں سے دو بہت چھوٹی ہیں اور دو ذرا متوسط ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں یکجا ہیں. بیسویں پارے کے آخری حصے سے شروع ہو کر اور اکیسویں پارے کا اکثر حصہ جو ہے وہ ان چار سورتوں کے اوپر مشتمل ہے. سب سے پہلے سورہ عنکبوت ہے، یہ بیسویں پارے کے آخری حصے میں، ربع اس کا جو ہے تقریباً بیسویں پارے کا اس میں آ جائے گا یا ربع سے کم، اور باقی جو ہے وہ تھوڑا حصہ جو ہے وہ اکیسویں پارے میں. پھر سورہ روم ہے، پھر سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ. ان چاروں میں بھی دو دو کے جوڑے بنتے ہیں، جو حجم کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. سورہ عنکبوت اور سورہ روم ایک جوڑے کی شکل میں، اسی طرح سورہ لقمان اور سورہ سجدہ ایک جوڑے کی شکل میں، دونوں کے تین تین رکوع ہیں. ان کا جو ہے حجم کے اعتبار سے بھی توازن ہے، برابری کی شکل ہے، مضامین میں بھی گہری مناسبت ہے. تو ایک جوڑا ہوا جس کو کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا ہے ان دونوں سورتوں کو، سورہ بقرہ سورہ آل عمران، یہ گویا کہ دو نہایت تابناک سورتیں ہیں. الزہراوین، زہرا عربی میں کہتے ہیں بہت روشن چہرے والی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بڑے تابناک چہرے والی خاتون. اللہ تعالی ان کے درجات کو اور بلند کرے. حضور کی لخت جگر نور چشم حضرت فاطمہ، فاطمہ الزہرا، تو زہرا کہتے ہیں بہت روشن اور تابناک. تو نہایت روشن اور تابناک دو سورتوں کا جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. پھر دو سورتیں الف لام میم سیریز کی جوڑے کی شکل میں ہیں، سورہ عنکبوت اور سورہ روم. اور پھر دو جو جوڑے کی صورت میں ہیں سورتیں دو، وہ ہیں سورہ سجدہ اور سورہ لقمان. ان میں سورہ سجدہ اور سورہ روم کی آیات جو ہیں ان میں ایک عجیب مناسبت مجھے نظر آئی، اور یہ تعداد کے اعتبار سے، نمبروں کے اعتبار سے، یہ بات پہلی ہی مرتبہ پچھلے جمعے میرے ذہن کے سامنے آئی، عجیب بات ہے. سورہ روم کی آیات ہے 60، اس کی 41ویں سے 45ویں آیات ہے جو میں نے آج پڑھ کر سنا. سورہ سجدہ کی آیات ہے 30، اور اس کی 21ویں سے 25ویں آیات تک کی 5 آیات، یعنی حجم کے اعتبار سے دیکھیے 60 کا جو تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو 40 کے بعد، 2/3 کے بعد یہ آیات آئی ہے سورہ روم میں، اور 2/3 کے بعد آیات آئی ہے، اور دونوں میں پہلی آیت کا بڑا گہرا جو ہے مضمون کے اعتبار سے بہت گہرا ربط، بڑا تعلق ہے. ویسے یہ دونوں مقامات جو ہیں وہ جو ایک اصول ہے مفسرین کا، کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر، اس اعتبار سے بھی یہ 5 آیات جو ہے سورہ روم کی اور سورہ سجدہ کی، یہ ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہے، بالکل جیسے ریسیپروکل چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر جو فٹ بیٹھ جانے والی. ایک بات یہاں واضح کر دی گئی، وہ وہاں جو ہے ذرا مبہم چھوڑ دی، ایک بات وہاں واضح کی گئی، اسے یہاں مجمل رکھ دیا، تاکہ یہ دونوں مل کر جو ہے اس مضمون کی پوری طریقے سے چکر. یہی جو ہے نسبت زوجیت جو ہے جو صورتوں کے مابین ہے اس کا مضمون ہے. لیکن یہاں پر یہ کہ یہ دو مختلف جوڑے ہیں، لیکن دونوں کی جو مؤخر صورت ہے، دوسری صورت ہے پہلے جوڑے کی سورہ روح، اور دوسری صورت ہے دوسرے جوڑے کی سورہ سجدہ، ان دونوں کی ان آیات کے اندر بڑی کمی. اب آئیے ان آیات کا مطالعہ کریں. فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، ظاہر ہو چکا ہے، مایا ہو چکا ہے فساد بحر و بر میں. اس وقت کے حالات پر، ویسے تو یہ کہ کافی عرصے سے جو حالات دنیا سے چل رہے ہیں اس پر یہ آیت جو ہے پوری صحیح صحیح مطابق ہوتی ہے،
اس وقت کے حالات معلوم کرائے، اور یہ ایک کیفیت بس آفات قرآن میں پڑھنے ہوئی خالی تھی، اگر وہ سمجھ کر پڑھ رہا ہو اور اپنے کنٹمپریری جو حالات تھے اس پر کہ وہ محسوس کرتا کہ یہ آیت کیا، یہ آیات کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہمارے اس دور کے لیے نازل ہوئی. ظہر الفساد فی البر والبحر، اگر آپ اندازہ کیجئے کس قدر خوفناک دھماکہ. اب کتنے دن رہ گئے؟ 11-12 دن. شدید خطرہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایٹم بم، سینکڑوں ایٹم بم کے مفہوم کے مساوی قوت والا دھماکہ ہونے کو ہے، اور جیسے کہ وہ ٹک ٹک کرتا ہے اور ہر سیکنڈ کے بعد جو ہے ایک کمی ہو رہی ہے، دنیا گویا کہ آگے کتنے اس کے ہولناک بتائے وہ لوگ جانتے ہیں. یہ تو نہ جاننا بھی ایک درجے میں ایک سمجھنے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں، بڑے آرام سے ہے آج، معلوم ہو تو رات کی نیند جو ہے وہ آرام ہو جاتی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس میں. کہ اب تقریباً یوں سمجھیے کہ اب تو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ 90% اب اس کا امکان ہے. کہ میں جب تھا لاس اینجلس میں تو میں نے اس روز ایک انٹرویو دیکھا تھا ٹیلی ویژن پر، برزنسکی ایک صاحب ہے جو کارٹر کی حکومت میں نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر اہم آدمی ہے، وہاں کے سیاست دانوں میں ٹاپ کے جو لوگ ہیں، تو ان کا ایک انٹرویو ہوا. وہ امریکہ کے ان سیاست دانوں میں سے ہیں کہ جو جنگ کے شریف تھا، جو سمجھتے ہیں کہ بہت خوفناک مسئلہ ہے، اس کا کبھی دیکھا. تو ان کا وہ پورا جو ہے نقطۂ نظر سامنے آیا. آخری سوال ان سے کیا گیا کہ بس اب ہمارے پاس یہ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں، آخری سوال آپ کا کیا خیال ہے، جنگ ہوگی؟ تو اس نے کہا 55% to 45% اگینسٹ، یعنی یہ کہ 55% میرا خیال یہ کہ جنگ نہیں ہوگی، 45% میں کہہ سکتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صورت ان دنوں کے اندر اب تو تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی تبدیلی آ چکی ہے. اس وقت جو صورت ہے محسوس ہوتا ہے کہ اب 90% جو ہے جنگ کے ہونے کے امکانات ہیں. آج ہی نوائے وقت میں اسی شخص کا انٹرویو ہوتا ہے برزنسکی کا، جو نوائے وقت میں جو آ جاتے ہیں انگریزی مضامین پہ جو تراشے ہیں، بہت ہی عمدہ مضمون ہے. اسے 4 سیناریوز بیان کرتا ہے کہ ہوش میں آؤ، یہ 4 ہیں امکانات جو پیدا ہوتا ہے. 2 کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو اگر ہو جائیں تو امریکہ کی بڑی خوشی ہوگی، امریکہ والے بھی خوش ہوں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ کہ پچھلے 2 جو ہیں آخر ان کا بھی امکان موجود ہے، ہوش میں آؤ. 100% تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ہی 2 نتائج کا تھا، ایک نتیجہ مطلب یہ کا یہ ہو سکتا ہے اینڈ آخری وقت میں صدام اٹھے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خوش کی واہ واہ ہو جائے گی پوری دنیا میں، امریکی ڈپلومیسی آسمان پر پہنچ جائے گی اور معلوم ہوگا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ بہت اچھا کیا، بہت عمدہ کیا اور بہت ہی یعنی کامیابی گھومنے بننے کے مبارک تھا. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ گھٹنے نہ ٹیکے، جنگ کرے، لیکن جیسا کہ ان کا اندازہ ہے کہ یہ چند دن میں، 2 دن میں 3 دن کے اندر ختم کر دیں، کرش کر دیں، بالکل برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ حملے کریں، خاص طور پہ ہوائی حملے، اور کرش کر کے رکھ دیں. بہرحال 1,000, 2,000, 3,000 جو ہے امریکن بھی بڑھیں گے، لیکن یہ کہ اتنے کاسٹ پر اگر یہ بات ہو جائے تب بھی چلیے کہا جائے گا کہ بڑی فتح ہوگی، آخر کچھ نہ کچھ لوگ قیمت دینی پڑتی، لیکن بقیہ جو بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جنگ کبھی، یہ بات نہیں کہ آپ کی رکھا ہمارا امریکہ کا آدمی ہے اور سیاست کا آدمی بھی، تو ہو سکتا ہے کہ جنگ جنگ بھی ہو جائے اور آپ کے ہزار آدمی مرنے شروع ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے چاہے پتہ آپ کو حاصل ہو جائے لیکن پھر جو رد عمل اس کا شدید ہو پورے عالم عرب میں اور عالم اسلام میں، وہ بالکل پھانسا پڑھ کر رکھتے دنیا کی تاریخ کا، دنیا کے سیاست کے روک. بہرحال وہ سارے باتیں مجھے مستقبل آج ہی صبح مضمون پڑھائے پڑھیے اسے جا کر. اب بھی اس نے کہا ہے کہ آخری منٹ پر بھی کچھ کیا جا سکتا ہو تو کرنا چاہیے اور جنگ سے بچنا چاہیے. لیکن بظاہر احوال میں نے اصل میں اسی نوائے وقتی میں آج دیکھا ہے ٹائم کا ایک بہت لمبا مضمون آیا، اسے پڑھنے کے بعد میری رائے یہ بن گئی کہ جنگ لازم ہے. یا تو یہ ہے کہ صدام گھٹنے ٹیکتے، بالکل جیسے کہ شکست آدمی تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی موت پہ وارد پہ دستخط. یہ کچھ قرین قیاس نہیں، یہ بات جو ہے صدام کا جو بھی مزاج ہے اس کے اعتبار سے اس کی توقع بہت کم ہے. آپ چند فیصد 5-7% تک اس کی توقع رکھیں اس لائن. اس اعتبار سے دوسرا سیناریو جو ہے کہ حملہ ہو اور بہت زوردار ہو, وہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑا طویل مضمون, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی نوائے وقت میں یہ مضامین انگریزی کے اتنے طویل بھی آئے ہوں, لیکن ٹائم کا جو مضمون آیا جس طرح اس نے بلڈ اپ کیا ہے آرگومنٹ, اور بش کی تصویر کو, بش کی پکچر اور امیج کو جس طرح ابھارا ہے کہ یہ تو گویا کہ بہت بڑا ہیرو ہے اور یہ تو اگر نہ کیا جاتا اس وقت کچھ تو نہ معلوم کیا ہوتا, کرنا چاہیے, اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ تمام جو رسائل ہیں بڑے بڑے وہاں کا ٹی وی بھی اور یہ پریس, اس پر یہودیوں کا پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو قوم اس وقت چاہتی ہے کہ یہ جنگ ہو وہ یہودی, اس کے ہم پلہ یہ ہے آئرنی آف فیٹ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے, یعنی یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ آج جتنا اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ ہو اتنا ہی سعودی عرب کی حکومت چاہتی ہے کہ جنگ ہو, اتنا ہی کویت کے معزول حکمران چاہتے ہیں. تین یہ بالکل برابر ہے کہ جن کی تو پوری کوشش ہے آخری کہ یہ جنگ ہو اور بڑے زوردار ہو اور کرش کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, صدام کی جنگی مشین جو ہے بالکل کرش کر دیا. تو یہ صورت ہے ٹائم کے اس مضمون کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ وہ پریس جس طریقے سے کہ ذہن بنا رہا ہے, میں نے کہا پچھلی مرتبہ میں آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے اپنے جمعے میں کہ وہاں کی جو پبلک اوپینین ہے وہ مجھے جنگ کے خلاف معلوم ہوتا, لیکن اس مضمون کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ پورا پریس, یہودی کنٹرول پریس جو ہے وہ گویا کہ ذہن کو بنانے میں لگا ہوا ہے کہ جنگ ہونی چاہیے, حملہ ہونا چاہیے. بہرحال میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. ظہر الفساد فی البر و البحر, اس کے بعد میں جب کوالالمپور آیا, وہاں اگرچہ بڑا امن ہے, بڑا سکون ہے, میں پچھلی اپنی تقریر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, میری تقریریں چونکہ ٹیپ ہوتی ہیں, ہمارے مختلف رفقا کے پاس بھی پہنچتی ہیں مختلف شہروں میں, اب میں زیادہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بڑا ان ایزی کام ہے جسے کہا جاتا ہے کسی بڑے طوفان سے پہلے کوئی خاموشی اور سکون, اس لیے کہ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان وہ 55% اور جو چینی ہے وہ 45%. عام خیال یہ ہے کہ یہ 45-55 بھی صحیح فگر نہیں ہے, بلکہ شاید 52-48 ہی ہو یا 51-49, اس لیے کہ چونکہ سیاسی اعتبار سے ملایا کے مسلمانوں کو وہاں پہ اپر ہینڈ حاصل ہے, تو انہوں نے ان چیزوں کے اندر جیسے کہ ہوتا ہے کچھ شاید کمی کر رکھی, اور چینی وہاں پر بہت ہی بیدار, منظم, سرمایہ دار کاروبار پر چھائے ہوئے, ایک زبردست خونریزی ایک وقت ان دونوں کے مابین ہو بھی چکی ہے. اس سے یہ سبق تو سیکھا انہوں نے کہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کی ریسٹرینٹ جس کو کہا جاتا ہے روکا ہوا, لیکن یہ کہ وہاں کے احباب نے بتایا کہ بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹائم بمب ہے جو یہاں پر کسی وقت بھی پھٹ جائے گا اور بڑے ہی خطرناک نتائج جو ہے وہ یہاں پر. یہ صورت حال وہاں بھی نظر آئی, اگرچہ ایک دوسرے پہلو سے وہاں مجھے بہت بہتر صورت بھی نظر آئی, وہ میں بعد میں عرض کروں گا اگر وقت مل گیا. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ظاہر ہو چکا ہے فساد بحر و بر میں, لیکن کس سبب سے ہوا ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں. بما کسبت ایدی الناس, بسبب اس کمائی کے جو لوگوں کے, انسانوں کے ہاتھوں نے کمائی, یعنی جسے ہم محاورے میں کہیں گے لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے, تو ہے یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں, غلط نظام, ایکسپلائٹیشن کا نظام, لوگوں کے اوپر جبر, تشدد, لوگوں کے حقوق قسم کرنا, ایک قوم کا دوسرے قوم کے اوپر غلبہ حاصل کر لینا, یہ جو کچھ ہوتا چلا رہا ہے, وسائل کے اوپر قبضہ کر لینا, دولت کا ارتکاز ہوتا چلا جاتا ہے ایک طرف. ایک تو یہ کہ کسی قوم کے اندر طبقات تقسیم ہوتی ہیں, اس میں تو پوری دنیا تقسیم ہے, ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان, ایک ڈیولپڈ کنٹریز ہے اور ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہے, اور یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہے ان کو کسی طریقے سے بھی وہ ڈیولپ کنٹریز میں اٹھنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے سارے حد کنڈے یہی ہے کہ وہیں رہے اور یہ کہیں خود کفیل نہ ہو جائے, صرف اخباری بیانات کی حد تک خود انحصاری اور خود کفالت جو ہے اس کا نام یہ لیتے رہے, حقیقت میں یہ کوئی نہ ہو, کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو, ہمارے محتاج رہے اور ہمارے چنگل کے اندر جک رہے. آسان نہیں ہے ان طاقتوں کے چنگل سے نکلنا. یہ سارا چیز ایک وقت تک تو یہ بات چلتی رہتی ہے,
پھر یہ کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلس میں سامری، پھر کہیں کھڑا ہو جاتا ہے کوئی، کوئی طاقت ابھر آتی، پھر فساد ہوتا ہے، جس کو سورہ حج میں کہا گیا وَلَوْلَا دَخْلُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ کی سنت یہی رہی ہے، جب زیادہ فساد ہو جاتا ہے اللہ کسی ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو ملیامیٹ کرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تاکہ گند جو ہے دھل جائے، جیسے کہ آپ کہیں کوڑا کرکٹ کو جمع کرتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے زمین پر صفائی کرتا رہا ہے مختلف مواقع کے اوپر، تاکہ پھر ایک نئی جو ہے کیفیت جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہو. بہرحال ہے یہ سب کچھ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب یہ تو ہوا سبب، اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ لام غایت ہے، تاکہ ایک مقصد پورا ہو جائے کہ اللہ چکھا دے انہیں اپنے کچھ کرتوتوں کا مزہ. کچھ بعض، کل نہیں، کل کی سزا دے دے تو ختم ہی ہو جائیں گے، پھر آخری سزا دے دے تو خاتمہ ہے. پھر تو ما ترک علی ظہر الارض دابۃ، کسی جگہ پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کیا کرے پکڑنے میں تو زمین کی پشت پر کوئی ایک بھی جاندار نہ رہے، پھر یہ کہ اللہ فوراً سزا دے اور ختم کر دے. لیکن اللہ کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ بعض الذی عاملو، اس کے ان لوگوں کے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھا دیا جائے، اور اس کے بعد آخری الفاظ ہیں لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے. یہ جو تھوڑا عذاب اللہ دیتا ہے، یہ بعض الذی عاملو، ان کے بعض کرتوتوں کی جو پاداش انہیں پہنچاتا ہے، سزا دیتا ہے، اس میں ایک حکمت مضمر ہے بہت بڑی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے. اب در دیکھیے، یہ ہے 41ویں آیت سورہ روم کی، اب آئیے 21ویں آیت سورہ سجدہ کی. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہی بات وہی مضمون. اور ہم لازمن چکھائیں گے انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ لوٹ آئیں. دیکھا، الفاظ جدا ہیں، مفہوم ایک ہے. یہ در حقیقت تنبیہات ہیں، جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں لازمن چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا اس بڑے عذاب سے پہلے. وہ بڑا عذاب کیا ہوتا؟ نسیم منسیہ، قوم ختم کر دی گئی. قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی آباد تھے ہی نہیں اس علاقے کے اندر، ایسے نصیب منسیہ، جس کی ہماری تاریخ میں بھی مثال ہے. 800 برس آئیبیرین پیننسولا پر حکومت کرنے کے بعد، جن میں سے 500-600 برس تو ایسے کہ پورے آئیبیرین پیننسولا پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر حصے پر 800 برس تک. لیکن آج نصیب منسیہ کہاں ہے؟ اب کھنڈر رہ گئے، کھنڈر جا کر دیکھ لیں، آپ مسجد قرطبہ دیکھ لیں. جیسا کہ میں اس سال ہو آیا، اس عجیب رہا اس مرتبہ معاملہ کہ 3 سفر میرے بیرونی ہو گئے، حالانکہ میرا اپنا کوئی ارادہ ہے جو ہے وہ اسپین کے سفر کے علاوہ نہیں تھا، لیکن دیکھا آیا. غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے، وہ لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر، وہ سب کچھ دیکھ لیا. کہاں ہیں وہ لوگ؟ بڑے ایوان ہیں، الحمرا کا قصر ہے، مسجد قرطبہ ہے، اے حرم قرطبہ حسن میں تیری نظیر. یہ تو ایسی حسین مسجد کبھی بنائی گئی؟ اتنے اس کے ستون ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جیسے کسی نخلستان میں ہجوم نخیل، جیسے کہ درخت ہوتے ہیں کھجور کے بے شمار، ایسے وہاں جھنڈ کے جھنڈ ہیں ان ستونوں کے جن پر وہ مسجد کھڑی ہے. کئی ایکڑ زمین، 6 ایکڑ غالباً ہے جو ان ستونوں کے اوپر چھت جو ہے پڑی ہوئی ہے. بہرحال یہ دو آیات جو ہیں، اب ان کا تقابلی مطالعہ ہوا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور یہاں فرمایا ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین. اے نبی، کہیے ان سے کہ سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، مجھے یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت اپنے لیے خوش آئند نظر آئے کہ میں نے اس مرتبہ بڑی سیر کی ہے زمین کی، میں دیکھایا اسپین بھی دیکھایا، کیا حشر ہوا وہاں مسلمانوں کا، کیا دبدبا، کیا شان و شوکت جس کی داستانیں جو ہیں قصر الحمرہ سنا رہا ہے، اور کسی داستانیں جو ہیں وہ مسجد قرطبہ جس کے عین قلب میں اس وقت جو کیتھیڈرل بنا ہوا ہے، کسی مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، علامہ اقبال نے بمشکل چونکہ ان کا ایک مقام بسم اللہ اولہ آخرہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین، کہیے ذرا سیر کرو، گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان کا جو پہلے تھے، کانوا اکثرہم مشرکین، کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل ہے۔ اس آیت کے اس آخری حصے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ شرک کا مفہوم میں نے بارہا یہاں تقریریں کی ہیں، اب تو کئی سال ہو گئے، کیسٹس کی شکل میں موجود ہیں اس لیے میں دہراتا نہیں ہوں، کہ شرک صرف بت پرستی ہی کو نہیں کہتے، شرک زر پرستی بھی ہے، دولت کی دیوی کو نہ پوجا، دولت کو براہ راست پوج لیا، فرق کیا ہے؟ دولت کے لیے حلال اور حرام کی اگر قید ہٹا دی تو دولت ہی آپ کا معبود ہے، تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ عبد، نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے، دینار کا بندہ۔ تو شرک جو ہے ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اس کے لاکھوں بھیس ہیں، ہر دور میں اس کا ایک بھیس نیا ہوتا ہے، اور اس نئے بھیس کو اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو ہو سکتا ہے پچھلے دور کے شرکوں سے تو بچے رہے اور اپنے دور کے شرک میں گردن گردن نہیں بلکہ سر تک بھی اس کے اندر جو ہے آدمی ڈوبا ہوا۔ زر پرستی، مادہ پرستی، یہ تمام چیزیں شرک ہیں، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے، حاکم تو صرف وہ ہے، ان الحکم الا اللہ۔ تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ یہاں جو اشارہ کیا جا رہا ہے صرف قوم ہود اور قوم سمود اور قوم شعیب کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تمام اقوام جو ہلاک کی گئی، اللہ نے یوں ہی تو نہیں ہلاک کیا ہوئے، کانو کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکین پر مشتمل ہے، تو انجام ہوا۔ اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے سورہ سجدہ کی آیت سے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ عجیب ربط ہے، تذکیر یا ہوتی ہے حالات سے، جیسے کہ فرمایا گیا السعید و من وعظ بغیر ہی، حضور نے فرمایا اصل میں سعادت مند شخص وہ ہے جو دوسرے کی حالت کو دیکھ کر سبق حاصل کرے، اگر اپنے اوپر بھی بیت گئی تب تو سبق آ ہی جائے گا، ہر کے دانا کنت کنت نادا لیک بادل خرابی بسیار، تو عقل مندی تو اس میں ہے کہ آپ دوسروں کی مثال کو دیکھ کر چونک جائیں اور دیکھیں کہ اس نے کیا غلطی کی تھی جو اس کا یہ انجام ہوا ہے، اور اس سے آپ اپنا رویہ درست کریں۔ تو تذکیر تاریخ کے حوالے سے، تذکیر مشاہدے کے حوالے سے، حالات کے اعتبار سے وہ ہے جو سورہ روم میں آئی، ان سیرو فی اللہ فنظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین، یہ ہے تذکر، نصیحت اخذ کرنا، سبق حاصل کرنا، السعید و من وعظ بغیر ہی، اور ایک ہے تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی، اس کے رب کی آیات کے حوالے سے تذکیر کرائی گئی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی اس نے اعراض کیا، حالات سے سبق نہیں سیکھا، اپنی عقل سے سبق حاصل نہیں کیا، یہاں تک کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، اللہ کی آیات سنا دی گئی تب بھی ہوش میں نہ آیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ گمراہی کی آخری منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول بھیج دیے جاتے تھے پھر کوئی رعایت نہیں، اب تو پروردگار کی طرف سے حق مبرہن ہو کر آ گیا، حق بالکل واضح ہو کر آ گیا، کوئی ابہام نہیں رہا، کوئی اشکال نہیں رہا، اب بھی اگر اڑے رہے ہو کفر پر تو اب تم اس کے حقدار ہو کہ نسیہ منسیہ کر دیں۔ نوٹ کیجئے اس کو، لیکن اس کا ایک خاص نقطہ ہے، برا نہ مانیے. تذکیر بالقرآن ہمارے ہاں بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کا ایک آغاز ہوا اور سب سے بڑھ کر اس بر عظیم پاک و ہند میں ہوا. ویسے تو یہ رجوع القرآن کا معاملہ جو ہے وہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہوا، وہ تو ہے 300 برس پہلے کی بات، لیکن یہ ہے کہ تذکیر بالقرآن اس میں سب سے پہلا شخص جو ہے اس صدی میں وہ ابو الکلام آزاد تھے. گنجا دیا ایک مرتبہ، ہوش میں لے آئے پوری قوم کو بر عظیم پاک و ہند کی. لیکن وہ ابو الکلام جو 1912 سے 1920 تک کا ابو الکلام، بعد میں وہ بدل ہو گئے. میرے نقطۂ نظر یہ ہے کہ انہوں نے کانٹا بدل دیا، مایوس ہو گئے مسلمانوں سے اور پھر صرف جہاد حریت کو انہوں نے اپنا میدان بنا لیا. لیکن بڑی زوردار آواز تھی، بڑی گنگرج تھی، پورے بر عظیم کو چونکا دیا تھا قرآن کے حوالے سے. اس کے بعد یہ دعوت آئی ہے، جماعت اسلامی کی دعوت میں بھی تذکیر بالقرآن کا بڑا حصہ تھا. ان کے اجتماعات میں درس قرآن، مطالعہ قرآن یہ ایک جزو لازم کی حیثیت سے شامل رہا. اور ویسے بھی اصل میں جماعت اسلامی کی تحریک جو ہے مولانا ابو الکلام آزاد ہی کی تحریک جو ہے، اس کا ایک تسلسل ہے تحریک کے اعتبار سے. لیکن پھر اس سے سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ مرکز و محور بنا کر ہم نے کام کیا ہے، اور ہمیں بھی اب 25 برس ہو گئے. لیکن جو اعراض خود اس قوم نے آج تک کیا ہے، جو اعراض اس شہر لاہور کے لوگوں نے آج تک کیا ہے، ایک شخص جو ہے جس کے بارے میں اب کس کے لیے معاملہ رہ گیا کہ جس کی بھی آنکھیں کھلی ہو یہ حقیقت اسے نظر نہ آئی ہو کہ کتنے ہی انقلابات سیاسی آ گئے، الٹ پلٹ ہے بھائی، کہیں کسی کی طرف میں نے کوئی توجہ دی؟ ایک رسم جمعہ کے ادا کرنے کے اور کوئی ان کے پیش نظر مقصد نہیں. برا نہ مانیے، مجھے حق بات کہنی ہے اور آپ کو سننے کا کے لیے حوصلہ چاہیے. درجہ بدرجہ ہوگا، جن لوگوں کو سرے سے یہ سنایا ہی نہیں گیا، جنہیں حضور کے زلفوں کے تذکرے سنائے گئے ہیں، حضور کے چشم مبارک کا حسن جو ہے وہ سنایا گیا ہے، حضور کی کملی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، نور و بشر کے جھلوں میں الجھایا گیا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں جا کر شاہ رزو پیش کر سکے. پروردگار، ہم تو ان کے پاس جاتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ چیزیں بتائی. لیکن جہاں فرائض بتائے گئے، ذمہ داریاں بتائی گئی اور قرآن اور سنت کے حوالے سے بتائی گئی، جہاں تذکیر قرآن کے ذریعے سے ہوتی رہی، پھر اگر زمین جنبت نہ جنبت گل محمد والا معاملہ ہو تو سوچ لیجئے. پھر سنیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. یہ سما کا لفظ یہاں پر جو آیا ہے بڑی عجیب تاکید اور ذوق رکھتا ہے، اس کے باوجود کہ آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی، پھر بھی وہ اس سے گرے جا رہے ہیں، اعراض کیا. اور اس کے بعد بھی تو ذرا سا عربی کا ذوق ہو، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. بجائے فعل کے اس میں فائل لایا گیا، اس میں فائل لانے کے اندر انتہائی تاکید ہوتی ہے، تو ہم کل گزریں گے، لا محالہ کرنا ہے ہمیں، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. یہ تذکیر بالقرآن. آگے آئیے اب سورہ روم کی طرف، کیا کیا جائے ان حالات میں. ہر شخص کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، جو شخص اس کام میں لگا ہوا ہے، جو تذکیر بالقرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. تو سیدھا رکھو، جمائے رکھو اپنے چہرے کو، ٹکائے رکھو اپنے رخ کو. اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین قیم کے لیے. یعنی مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، بد دل نہ ہو، جلد بازی میں دائیں بائیں کو مڑنے کی فکر نہ کرو، جلد بازی میں کوئی غلط طریقہ کار اختیار کرنے کا خیال دل میں نہ لاؤ. جمے رہو، ڈٹے رہو. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ سنے، سنتا ہے سنے، نہیں سنتا ہے نہ سنے. تمہارا اپنا کام ہے، کرتے چلے. فاطم وجہ للدین القیم، تم تو جمے رہو، تم تو ڈٹے رہو. تمہارے پائے سبات میں لغزش نہ آئے، تزلزل نہ ہو. لدین القیم، اس قائم رہنے والے دین، وہ دین جو ہے خود قیم ہے اپنی جگہ پر. من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ، ترکیب یوں ہوگی، من قبل یاتی یوم من اللہ لا مرد له، اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دن سزا کا دن، دنیا میں سزا کا دن بھی ہو سکتا ہے، جنہیں ایام اللہ کہا گیا. فذکرہم بایام اللہ، اے نبی ان کو یاد دہانی کرائیے اللہ کے دنوں کے حوالے سے. وہ دن بڑا عظیم دن تھا جس میں کہ قوم نوح غرق کی گئی، وہ دن بڑا عظیم دن تھا جب کہ قوم سمود تباہ ہو برباد کر دی گئی، وہ دن اللہ کا بڑا عظیم دن تھا جس میں کہ قوم آج ستونوں جیسی قدر قوم جو ہے اور وہ نسیم منسیہ کر دی گئی. کانہم آجاز و نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے کھوکھلے پڑے ہوئے. وہ بڑے بڑے دن، من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ جسے پھر کوئی پھیرنے والا لوٹانے والا نہیں. قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے. یوم یصدعون، اس دن وہ پھٹ جائیں گے. عجیب لفظ آیا ہے یہ، میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی، صدا صدا کہتے ہیں کسی کا پھٹ جانا. ایک ہے تفرق، یا تفرقون بھی آ سکتا تھا، اس دن وہ حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا اہل ایمان کا، ایک گروہ ہوگا کفر کا. لیکن صدا کہتے ہیں ایسی شے جو پھاڑ دے کسی شے کو دھماکے کے ساتھ. یہ صدا جو ہے، یوم یصدعون، پھٹ جائیں گے. اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کس بات کی طرف؟ سورہ عنکبوت میں مضمون آیا ہے کہ لوگ اکثر غلط راستے پر قائم رہتے ہیں دنیاوی محبتوں کی وجہ سے. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شرک بے بنیاد شے ہے جو ہم کر رہے ہیں، بت پرستی. لیکن کیا کریں، ہماری برادری ہے، ہماری جمعیت ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہماری حیثیت ہے. اگر ہم یہ معاملہ چھوڑ دیں تفرقہ ہو جائے گا، اور یہ ہاؤس ڈیوائڈ ابل اٹسیلف کین ناٹ سٹینڈ. قبیلے کے اندر یہ اگر تفرقہ مچ گیا تو پھر ہماری جو حیثیت ہے عرب میں وہ ختم ہو جائے گی. گویا کہ یہ جھوٹی جمعیت جو ہے، اور جھوٹی محبت، اور جھوٹی دنیاوی جو ہے الفتیں، وہ باندھ کر رکھتی ہے لوگوں کو غلط راستے پر، اس کے باوجود کہ اپنا غلط ہونا واضح ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری جمعیتیں پھٹ جائیں گی، کوئی دوستی نہ رہے گی. جیسے کہ آیا الاخلاہ بعضہم یومئذ لبعض عدو، اس دن جو بڑے دوست دنیا میں تھے، بڑے جگری دوست، وہی ایک دوسرے کے دشمن ہوں. وہ جو کہا گیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگے گا انسان، سب کچھ ہم دو جہنم کے اندر، مجھے کسی طریقے سے بچا. لیکن یہاں کی محبتیں ہیں، یہاں کی الفتیں ہیں، یہاں کی دوستیاں ہیں، یہاں کے حلقے ہیں اپنے، یہاں کے اپنے احباب ہیں، ان کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. یومئذین یصدعون، اس روز وہ پھٹ جائے. اب وہ پھٹنے کی کیفیت ہے من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا ہوگا، ناقدری کی ہوگی، ناقدری آیات ربانی کی، کفر اور تکذیب اس سے اگلا پہلا ہے. یہاں پہ کفر کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ آتا ہے من کفر وکذب، الذین کفروا وکذبوا، یہاں پر صرف کفر کا لفظ ہے، جنہوں نے ناقدری کی ہوگی. فعلیہ کفر، اس کے اوپر وبال آئے گا اس کے کفر کا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو کوئی بھلا کام کرے گا، محنت کرے گا، عمل کہتے ہیں مشقت طلب کام کو، وہ پھر اپنے ہی لیے سامان درست کر رہے ہیں، اپنا ہی آخرت کا بستر سنوار رہے ہیں، آرام دہ بستر بنا رہے ہیں اپنے لیے. مہد کہتے ہیں گود کو، فرش کو، من المہد الی اللحد. وہ تمہید کہتے ہیں کسی شے کے لیے میدان ہموار کرنا، کسی مضمون کے لیے. آپ ابتدا میں باتیں کرتے ہیں، تمہیدن یہ عرض ہے، یعنی اصل بات بعد میں آئے گی، شروع میں اس کے لیے زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے، ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے. فلانفسهم یمہدون، جو کوئی بھی محنت کرتا ہے اللہ کے لیے، وہ اپنے لیے وہ سامان فراہم کر رہا ہے. یہی مضمون سورہ عنکبوت میں بھی آیا ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے، اسے کوئی احتیاج نہیں. وہ تو ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، تمام جن تمام انسان اول سے لے کے آخر تک، جو سب سے زیادہ بڑھ کر متقی ہو سکتے ہیں اتنے متقی بن جائے، سب ابو بکر صدیق بن جائے بالفرض، تب بھی میری حکومت اور سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، جو سب سے زیادہ نافرمان سب سے زیادہ ناشکرے ہو سکتے ہیں، سب کے سب ابلیس لعین بن جائیں، میری حکومت میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہوگی. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وہی بات یہاں فرمائی، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. جو نیک کام کرتا ہے، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، کوشش، تو وہ اپنی ہی لیے کر رہا ہے، اپنا ہی آخرت کا بستر سنوار رہا ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یہ پھر وہی لام عاقبۃ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ جزا دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. انہ لا یحب الکافرین، وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہ نہ سمجھو آج دنیا میں اگر کافروں کی چلت پھرت ہے، لا یغرنک تقلبہم فی البلاد، زمین میں ان کی آمد و رفت ہے، غلبہ ہے، تو کوئی اللہ کو محبت ہے ان سے؟ نہیں. چونکہ اہل حق کا کوئی گروہ منظم ہو کر سامنے آیا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے زمین میں ان کو ڈھیل دے رکھی. آخر اسے اپنی زمین کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرانا ہی ہے، کسی نہ کسی کے حوالے تو کرنا ہی ہے. حق منظم ہو کر سامنے آ جائے، اپنا حق استحقاق ثابت کر دے، پھر اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے کہ پھر بھی انہی کو زمین کا بندوبست اور انتظام دیے رکھے. یہ تو در حقیقت اہل حق کے سامنے نہ آنے کا نتیجہ ہے. اب ان آیات کے بالمقابل آیات پڑھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ خاص طور پر چونکہ پچھلی آیت کیا تھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. تذکیر بالکتاب، تذکیر بآیات رب، فذکر بالقرآن مَن يَخَافُ وَعِيدِ. اس تذکیر کو جاری رکھوانا امت کے اندر مقصود ہے. لہذا مثال دی جا رہی ہے، جہاں بری مثال اگر بنی اسرائیل سابقہ امت کے برے لوگوں کی مثال وہ دی گئی، تو وہاں اگر کچھ اچھے لوگ تھے ان کی بھی مثال دی گئی. آخر بنی اسرائیل میں سب کچھ برا ہی برا نہیں تھا، ان کے بڑے اچھے دور بھی آئے، بڑی عمدہ بڑی زبردست شخصیتیں پیدا ہوئی، بڑے بڑے انبیاء آئے، پھر انبیاء کے حواریین، انبیاء کے ساتھی، انبیاء کے ساتھ دینے والے وہ بھی لوگ ہوتے تھے، ان کی مثال دی جا رہی. جیسے میں نے سورہ جمعہ کی آیت آپ کو شروع میں سنائی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو. لیکن اچھی مثال بھی آج پڑھیے یہاں پر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، اس کا جو درمیانی الفاظ ہے ان کو ذرا میں چھوڑ رہا ہوں، اور آگے آیا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اس کتاب کو یا موسیٰ کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے. یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدًى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. درمیان میں جو الفاظ آئے ہیں فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. تو شک میں نہ رہو اس بات میں کہ موسیٰ کو کتاب ملی تھی، شک میں نہ رہو اس بات میں کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کوئی شک نہ کرو اس بات میں اے محمد کہ آپ کی ملاقات موسیٰ سے ہی ہوئی تھی. یہ شب معراج میں جو ملاقات ہوئی ہے حضور کی، تو کوئی اندیشہ نہیں، وہ موسیٰ ہی تھے، کوئی شک نہ کیجئے، موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ مختلف تفسیری معنی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک ایک ضمنی مضمون ہے، میں جو اس کا اصل جو پرنسپل کلاوز جس کو کہنا چاہتا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، یہ ہے پرنسپل کلاوز، ہم نے موسیٰ کی کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اب ہے اگلی آیت جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے ابدی گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے چارٹر ہے، نمونہ. بنی اسرائیل میں بھی اچھے لوگ تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان میں ہم نے بڑے امام اٹھائے، أَئِمَّةً، امام اسے کہتے جو آگے چلتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. امام آپ کا نماز کا امام ہے، آپ اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ کہتا اللہ اکبر اور آپ رکوع میں جاتے ہیں. امام راستے کو بھی کہتے ہیں امام مبین، کھلا راستہ، اس لیے کہ راستے کو بھی آپ گویا کہ قدم بہ قدم طے کرتے ہیں، راستے کو فالو کرتے ہیں، یو فالو دی پاتھ، وہ بھی گویا کہ امام ہے. اور ایسے لوگ، ایسی شخصیتیں جن کے لوگ لکشے قدم پر چلیں، جن کا ساتھ دیں، کچھ لوگ ہو جو آگے بڑھیں، من انصاری اللہ کا نعرہ لگائیں، اور کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے آوان و انصار بنیں، وہ سب کے سب لوگ کیا ہے؟ امام، جو آگے چلنے والے ہیں، جو صاحب عظیمت ہیں، جو پکارتے ہیں قید کی طرف، جو یاد دہانی کراتے ہیں دین کی. فرمایا وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا، ہم نے ان میں امام پیدا کیے، رہنما اٹھائے، لوگوں کے لیے مقام عظیمت کی نشاندہی کرنے والے، لوگوں کے لیے حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے اٹھائے، جو ہمارے حکم سے، ہماری اجازت سے، ہماری اذن سے، ہماری توفیق سے، ہماری تاثیر سے ان کو ہدایت دیتے تھے، ان کی رہنمائی فرماتے تھے. لیکن جو آخری حصہ سب سے اہم ہے، دو شرطیں ہیں اس امامت کے لیے، دو شرطیں ہیں. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جبکہ انہوں نے صبر کیا، جھیل جانا، برداشت کر جانا، استہزاء، تمسخر، مذاق جھیل جانا، برداشت کرنا، تشدد، پرسیکیوشن، تعذیب جھیل جانا، برداشت کر جانا، ٹیمپٹیشن، لالچ، راستے سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی ہتھکنڈے، اس جھانسے میں نہ آنا، اس میں نہ پھنسنا، اس سے بھی بچنا، یہ تمام چیزیں صبر ہیں. پھر یہ، مجھے وہ مصرع کی یاد آیا ہے، کبھی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں ان اشعار کا بڑا چرچا تھا، شاید یہ جگر کے تھے یا کسی اور کے، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. ایک انسان دیکھتا ہے میرا کیریئر برباد ہو رہا ہے، میں نے محنت کی تھی اس کیریئر کے لیے، لیکن میں اس راستے پر آیا ہوں، اب میری بساط لپٹ رہی ہے، میں نے بڑی محنت سے کاروبار جمایا تھا، اب میرا وقت لگ رہا ہے دین کے اس کام میں، اور میری وہ بچھی ہوئی بساط جو ہے وہ طے ہو رہی ہے، وہ رفتہ رفتہ اس کی گویا کہ وہ حد جو ہے گھٹتی چلی جا رہی ہے. یہ دیکھے آدمی اور صبر کرے، اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے، اس کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، اس کا شعوری فیصلہ ہے، علی وجہ البصیرت اس نے اقدام کیا ہے. یہ صبر میں ساری چیزیں آئیں گی، کیریئر، ثمرات، محنتیں، کوششیں، جدوجہد. پھر یہ دیکھے کہ میری ساری محنت ہے، دس برس ہو گئے مجھے کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا، اس سے بھی بددل نہ ہو، صبر کا تقاضا یہ بھی ہے. یہ دس برس میں نے خاص طور پر کہے ہیں، یہ میں کہیں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دس برس کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. دس برس تک مکے میں دعوت دینے کے باوجود ایک چھوٹی سی بستی اور محمد جیسے داعی اور مبلغ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے رسول، سید المرسلین، خاتم النبیین، دس برس کی محنت کے نتیجے میں مکے جیسی بستی کے اندر بھی ابھی وہ پوزیشن حاصل نہیں ہوئی تھی کہ قتل کا فیصلہ نہ ہوتا اور آپ کو کوئی اور جگہ تلاش کرنے کے لیے طائف جانا پڑتا، اور طائف میں جو کچھ ہوا، پتھراؤ ہوا، وہ ہوتا، اور پھر یہ کہ واپس آ کر مکے میں داخلہ بھی اگر ہوتا تو ایک مشرک کی امان لے کر داخلہ لینا ہوتا. کس قدر آپ سوچئے کہ بظاہر احوال مایوسی اور بدلی ہے، لیکن فاطم وجہ کا للدین القیم، ٹکائے رہیے اپنے آپ کو، جمائے رکھیے اپنے آپ کو، ڈٹے رہیے، کام یہی کرنا ہے، یہ ہے اصل شے. یہاں کہا گیا صبر، لما صبر، وہاں استقامت کا لفظ عقیم وجہ اللہ، جمے رہیے ڈٹے رہیے، استقامت کا ثبوت دیجیے، بد دل نہ ہو جاؤ چاہے کچھ بھی حالات ہو. فرمایا لمبا صبر ہوں ایک، وکانو بے آیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یہ شرط لازم ہے دوسری، ایمان قرآن پر، یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہے اصل جو ہے عروۃ الوثقی لانفصام لہا، یہ ہے در حقیقت حبل اللہ، اللہ کی مضبوط رسی، اور قرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. تھامو اس کو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اس میں کہیں کوئی تزلزل نہ ہو. تو دو شرطیں پوری کرنی ہیں، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اللہ تعالی ہمیں اس کی استقامت اور ہمت دیے رکھے. فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، باقی جو اختلافات ہو رہے ہیں تیرا رب فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن کہ کون کتنے پانی میں تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا. قیامت تو آنی ہی آنی ہے. ان ساعت الآتیت فاصفح الصف الجمیل، اے نبی قیامت تو آنی ہی آنی ہے، لہذا آپ درگزر کیجئے، آپ لوگوں کو نظر انداز کیجئے، ان کی باتوں کا برا نہ مانیے، بد دل نہ ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، آپ کو اذیت پہنچتی ہے، کوفت پہنچتی ہے، لیکن نہیں، آپ ڈٹے رہیے، جمے رہیے، باقی قیامت آئے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. آپ نے دیکھا یہ دونوں مقامات جو ہیں کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط. آیات 41-45 سورہ روم، آیات 21-25 یہ سورہ سجدہ. اب میں صرف چند منٹ لوں گا آپ حضرات کے. امریکہ کا خاص مشاہدہ میں عرض کر چکا ہوں، وہاں جب تک میں تھا یہی محسوس ہوا تھا کہ امریکن پبلک اوپینین جنگ کے خلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ بش جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ شاید پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ اس کے پولیٹیکل کیریئر کی بھی موت واقع ہو جائے گی. اب جو صورتحال مزید جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جنگ کے امکانات جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے. اس میں میں نے ذکر کیا تھا پچھلے جمعے، ایڈورڈ ہیتھ ایک ہوتے تھے لارڈ پریوی سیل جو ہے یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کے، بہت بڑی شخصیت، غالباً وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں کچھ عرصے، وہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ کے شریک مخالف ہیں. تو بڑی امید سی ہوئی تھی، امید کی کرن نظر آئی تھی کہ امریکن کانگریس میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ آ کر وہ اپنا بیان دیں، حالانکہ وہ تو برٹش ہے، شہری ہے، امریکہ شہر کے شہری نہیں ہیں. اس سے امید ہوئی تھی کہ شاید ہو، لیکن حالات اب جو نظر آ رہے ہیں اور کیا طوفان آئے گا. میں تو آپ کو وہ مولانا سید حامد میاں رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت سنا چکا ہوں، اگرچہ مجھے اس کا متن نہیں مل سکا ابھی تک. بعض حضرات نے، مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب نے نفی بھی کی ہے کہ اس مضمون کی کوئی حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن احادیث کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بہت بڑا وسیع ذخیرہ ہے، بڑی کتابیں ہیں. اس پہلو سے قرآن کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے یہ آیت قرآن میں نہیں ہے یا یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن حدیث کے بارے میں ایسا کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. اور مجھے پورے یقین کے ساتھ یاد ہے کہ مولانا حامد میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ حدیث میں دو جنگوں کا تذکرہ آیا، ایک تو جنگ وہ ہے جس میں کہ حضرت مسیح کا بھی نزول ہوگا اور دجال کا کہ قتل کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی جس میں ان کے الفاظ یہ تھے کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ایک طرف مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں جمع ہوں گے اور دوسری طرف جو ہے ایک طاقت ہوگی اگرچہ وہ بھی عیسائی ہوگی، یہ تھے ان کے الفاظ. اس وقت صورتحال کچھ بدل گئی ہے، لیکن اس بدلے میں بھی ایک بات مجھے یاد آئی ہے. میں کوالا لامپور سے ایک مضمون لے کر آیا ہوں جس مضمون کا ماحصل یہ ہے کہ در حقیقت عیسائیت ہی کا ایک خاص ورشن ہے کہ جو عراق میں ہے، اور باپٹسٹ موومنٹ جو ہے یہ اس کی بنیاد اسی عیسائیت کے ورشن پر قائم. یہ بات میرے علم میں پہلے نہیں تھی، وہ مضمون میں لے کر آیا ہوں. مجھے پتا نہیں کہ ندا کس مرحلے میں ہے تباد کے، ورنہ میں اس کو اگر ممکن ہوا تو جو آئندہ پرچار ہے اس میں وہ مضمون شائع کر دوں گا، وہ بہت ہی انفارمیٹو ہے. کہ نام ویسے تو طارق عزیز کا نام بھی مسلمان ہے, مسلمانوں کا نام ہے طارق عزیز. لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ عیسائی ہے. لیکن یہ عیسائی چرچز بڑے مختلف قسم کے ہیں دنیا میں. اب آپ کو معلوم ہے کاپٹک چرچ ہے, وہ کاپٹک چرچ جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ایجپٹ کا ہے, مختلف جگہوں پر. اسی طریقے سے باتھ موومنٹ جو ہے وہ در حقیقت عیسائیت ہی کی بنیاد پر قائم ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بات جو حدیث, یہ اسی وقت میرا ذہن جو ہے ادھر منتقل ہوا ہے کہ مولانا حامد میاں صاحب نے جو روایت بیان کی ہے, شاید کچھ عرصے کے بعد وہ یہ پہلو بھی اس میں سے نکھر کر سامنے آ جائے. اس لیے کہ اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا آج سے چند مہینے پہلے بھی کہ کوئی ایسی جنگ ہو سکتی ہے کہ یہودی اور مسلمان اور عیسائی ایک طرف ہو, اور آج وہ شکل ہو چکی. میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جنگ اگر ہوئی تو سب سے بڑھ کر جو اس جنگ کے چاہتے ہیں کہ ہو وہ یا اسرائیل ہے یا سعودی عرب کا حکمران خاندان ہے یا کویت کا شیخ خاندان, سب سے بڑھ کر جنگ پر تلے ہوئے یہی ہوگا. اور ادھر اس جو ہے امریکہ ان کا ساتھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ, اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے, اس زمین پر رحم فرمائے, اسی کی تخلیق ہے, اسی کے مخلوق ہیں تمام انسان جو یہاں بس رہے ہیں. کوالا لامپور کے بارے میں بھی چند باتیں میں عرض کر چکا ہوں, لیکن ایک خاص بات یہ کہ وہاں واقعتاً اسلامی تحریک بھی بڑی قوی ہے, نوجوانوں میں بڑا جذبہ ہے. مجھے بتایا گیا کہ وہاں کچھ عرصے پہلے تک پردہ نام کی کوئی شے تھی ہی نہیں, بلکہ ملایا کے مسلمان عورتوں کا لباس نہایت اریا ہوتا تھا, نہایت باریک, اور بالکل جو ہے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ لعنت فرمائی حضور نے کاسیاتن آریاتن, ایسی عورتوں پر کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. تو جو کچھ مجھے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں یہاں کی مسلمان عورتوں کے اوپر جو ہیں وہ منطبق ہوتے تھے. لیکن اب ایک انقلاب آ چکا, اب وہاں پر وہ اگرچہ چہرے کی ٹکیا کا تو پردہ وہاں نہیں ہے, لیکن باقی جو ہے چہرے کے سوا خاطر لباس, اور اوپر سے جیسے ہمارے ہاں کی خواتین برقع لیتی ہے تو اس کا جو دو حصے ہوتے ہیں اوپر والا حصہ پورا جو ہے سینے کو بھی پوری طرح ڈھانپے ہوئے, یہ ان کے لباس کا جز بن چکا ہے. نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے, پوری دنیا میں اس وقت اسلامی تحریکیں جو ہیں چاہے وہ عرب ممالک میں ہیں, حزب التحریر کی ایک بہت بڑی تحریک اٹھی ہے ابھی, میرے نزدیک الاخوان سے زیادہ اس کا اثر اب پھیل چکا ہے عرب ممالک کے اندر, یہاں کے لوگ بہت کم اس سے واقف ہیں. لیکن یہ کہ یہ تمام تحریکیں جو ہیں یہ تو چاہتی ہیں, یہ تصور تو انہیں حاصل ہو چکا ہے کہ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے, اسے غالب ہونا چاہیے, اسے غالب کرنا ہے. لیکن غالب کیسے کیا جائے, اس کیسے میں بھی ابتدائی مراحل سب کو معلوم ہے, دعوت دینی ہوگی, تبلیغ کرنی ہوگی, ذہن بدلنے ہوں گے, تزکیہ کرنا ہوگا, لوگ دین کے اوپر عمل کرنا, اس سے تمام چیزیں بھی مشترک. لیکن آخری مرحلہ کیسے طے ہوگا, الیکشن کے راستے سے ہوگا یا کوئی کو ہوگا, فوج کے اندر کوئی عمل دخل بڑھا کر کوشش کی جائے کہ تختہ الٹ دیا جائے, قبضہ کر لیا جائے, یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوگی کہ قتل کر کے اور لوگوں کو جو ہے اہم شخصیات جو ہے مقابلے کے انہیں میدان سے نکال دیا جائے. یہ مختلف چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اس وقت کا پورے گلوبل لیول پر سب سے بڑا مسئلہ اسلامی تحریک کا یہ ہے کہ اس مرحلے کو واضح کیا جائے کہ یہ مرحلہ کیسے سر ہو. اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے, اس مسئلے میں اس نے ہمیں روشنی عطا فرمائی منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے. ہمیں اور کام ان تحریکوں کے بارے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میدان تیار ہے, ہموار ہے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے حزب التحریر پر ہی زبردست تحریک بن چکی ہے اس وقت عالم اسلام کی, خصوصاً عالم عرب کی. اور وہ لوگ کچھ اس طرح کے قائل تھے پہلے, اب میرا کچھ رابطہ ان سے ہوا ہے امریکہ کے سفروں میں, سب سے زیادہ جو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے والی بات جو ہے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اب وہ فکر پھیل رہا ہے, پروسیس آف اسلامک ریولیوشن. میں آج سے وہ پانچ سال پہلے جو ہے ویڈیو ٹیپ تک تیار کرا کے آیا تھا, اس طرح کے ہیڈ کوارٹر میں نے لیکچر دیے تھے انگریزی میں, اور وہ ٹیپ اب پھیل رہے ہیں, وہاں لوگ سامنے آ رہا ہے نقشہ. تو یہ کام ملائیشیا کے اندر بھی بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ شاید عالم اسلام نے پاکستان کے حالات سے قریب ترین حالات ملائیشیا کے ہیں. وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ سیاسی آزادیاں ہیں, باقی عرب ممالک میں تو ہیں ہی نہیں سیاسی آزادیاں, نہیں یا بادشاہ ہے یا شیخ ہے امی عمرا ہے یا پھر یہ کہ فوجی جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں قذافی جیسے, اور حامد وہ کیا نام ہے اس کا اسد, حافظ الاسد جیسے, یا یہ خود جو صدام ہے جیسے لوگ، لہذا اور تو کہیں اس کا، لیکن یہ کہ ملائیشیا میں جمہوریت ہے، آزادی ہے، وہاں پہ وہ پروسیس موجود ہے اور اس کی 11 سٹیٹس ہیں، اگرچہ 1.25 کروڑ کی قوم ہے وہ، اس میں مسلمان 55% ہے تو چلیے 1 کروڑ ہوئے، 11 ان کی ریاستیں ہیں، ان میں سے ایک ریاست میں ایک جماعت اسلامی کے فکر کی حامل جماعت ہے، اسے الیکشن میں غلبہ بھی حاصل ہو گیا، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایک ریاست میں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک بڑی کنٹروورسی وہاں اس وقت چل رہی ہے کہ ایک ریاست میں کیا کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ مرکزی سطح کے اوپر وہ تبدیلی نہ آئے تو آپ قانونی کو ڈھانچہ جو ہے کسی ایک ریاست میں تو نہیں بدل سکتے۔ بہرحال اصل کرنے کا کام یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو روشنی اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں اب جتنا مرثیہ کہہ لیا جائے کم ہے، میں اس وقت صرف دو باتوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ سندھ کے حالات آپ کے علم میں ہے کہ پھر دوبارہ خراب ہو رہے ہیں، نقاب پوش بھی دوبارہ ظاہر ہو گئے، اغوا وغیرہ کے معاملات تو کم ہوئے ہی نہیں تھے، روز افسو تھے، جو بھی اس وقت کا سیاسی ڈھانچہ ملک میں ہے اور جو سابقہ ڈھانچے کو ختم کرنے کے بعد جو بنا تھا اس کی ایک بڑی اہم شخصیت، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جام صادق صاحب نے تو سندھ کی حد تک تو سارا کارنامہ انہی کا ہے، اور ان کا جو معاملہ آ گیا ہے، جیسے کبھی بھٹو صاحب نے کہہ دیا تھا میں پیتا ہوں شراب، پیتا ہوں خون نہیں پیتا غریب کا، جیسے کہ کہیں بے نظیر نے کہہ دیا تھا کہ یہ وحشیانہ صدائیں ہیں اور یہ جو ہے اسلامی صداؤں کا مذاق اڑایا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں بڑی چھوٹی ہیں دنیاوی اعتبار سے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی چیزیں، شریعت کا استحضاء اور تمسخر۔ اسی طریقے سے منکر کا، معصیت کا، شراب نوشی کا اس طرح بربلا اقرار کرنا، اعلان کرنا، یہ بہت بڑی شے ہے۔ یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مقدمہ درج ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو کھیل ہے جو لوگ کھیل رہے ہیں، لیکن اصل فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں، میرے نزدیک ان کا پتہ چاک ہو چکا، وقت لگتا ہے۔ ویسے تو کسی کی معذوری کا حکم جو ہے کہیں ہیڈ آفس سے چلا ہو تو کسی برانچ آفس تک پہنچتے پہنچتے بھی دیر لگی جاتی ہے، ورنہ یہ کہ واقعتاً اس کے بعد اب ان کا پتہ چاک ہو چکا ہے، اس ملک کی سیاست سے ان کا رول ختم ہو چکا ہے، چاہے وہ کوئی شکل جو ہے اس کے اختیار کرنے میں اسے کچھ وقت لگ جائے۔ اب وہ جو ایک ستون اتنا بڑا جو ہے سندھ کی سیاست کا، وہ اگر گرتا ہے تو وہاں تو کوئی متبادل شخصیت موجود نہیں ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ جو سندھی نیشنلزم ہے جو ایک وقتی طور پر دب گیا تھا وہ تو ابھر رہا ہے، حاکم زرداری نے وہ بیان دیا یا نہیں دیا، لیکن واقعہ یہ کہ وہ اس وقت جو ہے عام سندھی ذہن کی عکاسی کرنے والی بات ہے۔ آخر جی ایم سید نے کتابیں لکھی ہیں، اب پاکستان کو توڑ دینا چاہیے، اب پاکستان ختم ہو جانا چاہیے، ان کو بھی تو لوگوں نے آدھا کار بنایا، کبھی کسی کے لیے وہ فٹ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کو جا کے گلدستے پیش کر دیتا ہے، کبھی کسی دوسرے کی جو ہے مصلحت سیاسی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے تو وہ جا کے اس کے کوئی جا کے سیاہی ملاتا ہے، کوئی سفیدی پھیراتا ہے، نہیں نہیں وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے، تو بڑا بہت ہی صحیح ہے اور قوم پرست ہے اور ملک کا بہت ہی ہمدرد ہے اور وفادار ہے، لیکن یہ سارا ہمارا سیاسی کھیل ہے۔ اس کھیل کے پردے میں، اس کے بین السطور بٹوین دی لائنز دیکھیں گے تو سندھ کی صورتحال، اور پگاڑا صاحب بہرحال چاہے ان کی پھل جڑیاں ہیں لیکن ایک اہم شخصیت ہے ملک کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ساری ان کی زندگی گزرتی ہی انہی کاموں کے اندر ہے، ٹاپ کی ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں، باٹم کو وہ جاننے والے ہیں، اوپر سے نیچے تک کی خبریں جو ہے موجود ہوتی ہیں، تو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور جو فیملی پلاننگ کے ایک زومانی لفظ کے حوالے سے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کا وقت واقعی قریب آ گیا ہو، کوئی بہت بڑا خون خرابہ سندھ میں دوبارہ ہو جائے، اگر ہوتا ہے تو کیا ہوگا۔ اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی اگر یہ مان لیا ہے کہ اس وقت انڈین ریڈیو جو ہے وہ خصوصی سگنل دے رہا ہے سندھ کے اندر کے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں تو اس میں یہی عرض کروں گا کہ دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں توفیق دے کہ جو بھی مہلت وہ ہمیں عطا کرے ہم اس کا صحیح مصرف کریں اور یہاں اسلامی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ باقی یہ کہ شریعت بل، مجھے بل کے نام سے ایک تو یاد آیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راجیو گاندھی کے زمانے میں ہندوستان میں ایک بل جب اس کی طرف سے پیش ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں ہندوستان کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی، تو ہندو جو وہاں کے تھے ملیٹنٹ قسم کے، انہوں نے پارلیمنٹ کے ممبرز نے کہا تھا یہ بل نہیں بل ہے، یہ ہمارے ہندوؤں کے خلاف ایک سانڈ ہے جو آ رہا ہے ہمارے ارادوں اور ہمارے مقاصد کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، یہ بل نہیں بل ہے۔ اسی سے میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت بل نہیں، یہ ایک بال بن گئی ہے کھیلنے کے لیے. کبھی کوئی کھیلتا ہے، کبھی کوئی اسے چھکا لگاتا ہے، کبھی کوئی اسے چوکا لگا لیتا ہے. یہ در حقیقت جو ہمارے ہاں پرانی کہاوت ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی، یہ شریعت اس وقت جو ہے یہ اس کام کے لیے رہ گئی ہے، اس کا بل بنا لے، اس کو بال بنا لے. ایک وقت میں تو صدر ریاست سے لے کر اور زمانوں اوپر سے نیچے تک وہ کیک کاٹے گئے تھے اور گویا کہ بس آ گیا اسلام، اور اب تو کوئی بات رہی نہیں، مقصد پورا ہو گیا، نہ کسی کو کوئی خرابی اس میں نظر آتی تھی، نہ کسی کے نزدیک اس میں فرقے واریت کی کوئی بو تھی. سب کے سب آئی جے آئی سے لے کر اور آئی ایس آئی سے لے کر آئی جے آئی تک سب کے سب جمع تھے، اور صدر سے لے کر اور جو بھی اب نیچے کو آپ کیا کہیں گے سب. لیکن اب کیا ہوا؟ سب نسیم منسیا. وہ پہلے شریعت بل کا المیہ نام کا میں نے ایک مضمون لکھا تھا، نوائے وقت میں چھپا تھا، اب پھر جی چاہتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں فائدہ کیا ہے. ہزار بار بھی بات کہی جائے تو شاید جو حالات ہمارے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. واقعی اس اعتبار سے مایوسی اور بدبینی ہے. ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک نقطہ. خدا کے لیے اس ملک میں پاور پالیٹکس اور شریعت کے معاملے کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں. شریعت کے لیے پریشر گروپ بناؤ، لیکن وہ پریشر گروپ ایسا ہونا چاہیے جس کے بارے میں کوئی شائبہ بھی کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ سیاست کا گیم اقتدار اس کے حصول کے لیے کھیل رہا ہے. پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جہاں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو، آج آپ اپنے کندھے پر سوار کر کے کسی کو وزارت عظمیٰ پر پہنچا دیتے ہیں، کل وہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ وزیر بنتے ہی پہلے کہتا ہے کہ میں تو فنڈامنٹلسٹ ہوں ہی نہیں، وہ لوگ اپنے دماغ کا ماتم کریں جو مجھ سے توقع رکھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اپنی فہم کا ماتم کرنا چاہیے، میں تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں، نہ کسی فنڈامنٹلسٹ جواب کے زیر اثر. سیدھی سیدھی بات. لیکن یہ کہ کسی کی دشمنی میں کبھی کسی کو کندھا دے دیا، کبھی کسی دوسرے کی دوستی میں اس کے خلاف آ گئے، ٹانگ گھسیٹ لی. اب پھر خبریں سننے میں آ رہی ہیں، ایک مذہبی محاذ کوئی نیا پرچہ جو نکلا ہے اخبار، اس میں نے غالباً دیکھی تھی خبر، باقی دوسرے پرچوں میں تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ میرے تو علم میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ خاص جماعت کے بارے میں کہ وہ اتحادی جو سیاست ہے، محاذی محاذوں کے اتحاد کی سیاست، اس سے وہ اب تائب ہو رہی ہے. جو کچھ کرنا ہے، ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک پریشر گروپ، بالکل یکسو ہو کر کے. ہمارا کوئی تعلق پاور پالیٹکس سے نہیں، ہمیں کوئی بحث نہیں ہے کہ کون حکومت میں آیا، کون اتر گیا. ہمیں اسلام چاہیے، صرف اسلام چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے.